फिर इसके बाद जो है अल्लाह ताला तौहीद और आखरत के दलाइल देते हैं, और दलाइल देते हैं कायनात से, बड़े खूबसूरत दलाइल हैं, पहले भी आप कुरान में पढ़ चुकी हैं। अब आफाक से, कायनात से दलाइल देते हैं, और किस लिए? रसूल की दावत और रसूल के अंजार की ताईद करते हैं, और दलाइल हैं अकायद के बारे में, और दलाइल हैं तौहीद, आखरत, रिसालत। पिछले दो रुकुओं में आपने पढ़ा कि कुफारे मक्का ने मुसलसल इनकार, उनकी मुखालफत जो थी उनके रवैये पर अल्लाह ने मलामत की है। अब जो है अल्लाह ताला रुख मोड़ते हैं तौहीद और आखरत के अकीदे की तरफ, कि जो अकीदा रसूल अल्लाह पेश कर रहे थे, अल्लाह का रसूल जो अकीदा पेश कर रहा था, कुफार जब उसको मानने से इनकार कर रहे हैं और मुसलसल, तो अल्लाह ताला कहते हैं कायनात के आसार की तरफ देखो, हुआ आयतुन और निशानी है। वैसे आयतुन का लफ्ज जो है वो एक निशानी के लिए आता है, लेकिन आयतुन है क्या, यानी बहुत सी निशानियां। और कहां है निशानियां? लहू उनके लिए, अहले मक्का के लिए भी, मेरे और आपके लिए भी, हर इंसान के लिए। कहां निशानी है? अल अर्दू, जमीन में। जमीन कहां पे है? हमारे ऊपर है कि नीचे है? नीचे, तुम्हारे कदमों के नीचे निशानी है। अहले मक्का निशानी मांगते थे, मौजा, उसका मुतालबा करते थे कि अगर अल्लाह के रसूल हो तो फिर मौजा क्यों नहीं नाजिल होता? जरा अपने कदमों को तो देखो, अपने नीचे तो देखो, तुम्हारे लिए निशानी है अल अर्दू, जमीन में। और जमीन भी कैसी? अल मैता, तू मुर्दा, बेजान, बेजान जमीन जो है उसमें एक निशानी है। यही ना, हमने इसको जिंदगी बख्शी, हमने इसको जिंदा कर दिया, थी वो मुर्दा और हमने क्या किया, इसको जिंदा कर दिया। वह अखरजना मिन्हा हब्बन, और हमने निकाला इसमें से दाना। हा की जमीर किसके लिए है? जमीन की तरफ है, शाबाश। और हमने निकाला, खुद से नहीं निकला, अखरजा, हमने निकाला मिन्हा इसमें से हब्बन, दाना। खास तौर पर गंदुम और जो अजनास जिन्स है उसका जिक्र है, क्योंकि आम तौर पे आप कितनी चीजें खाएं, जब तक खाना ना खाएं ना, जो भी दाना है, गंदुम है, जब तक आप खाना नहीं खाते, रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, पेट कोई नहीं भरता। हमने उसमें से निकाला दाना, फमिन्हु, पर इसमें से याकुलून, तुम खाते हो। गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बात बताते हैं कि हमने मुर्दा जमीन को जिंदगी दी, जिंदा किया, और निकाला इसमें से अनाज, फमिन्हु, फिर इसमें से याकुलून, तुम खाते हो, वो खाते हैं, याकुलून वो खाते हैं। फिर क्या कहा? वजअलना, और हमने बनाया, फीहा इसमें, और बनाए हमने इसमें जन्नातिन बागात, एक बाग नहीं, बहुत से बागात बना दिए। किस चीज के? मिन नखीलिन वअनाबिन, खजूरों के और अंगूरों के। अब आप देखिए कि यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फलों में से खास तौर पर दो फलों का जिक्र किया है, एक तो है खजूर और दूसरा है अंगूर। अच्छा, अब आप देखें कि बात रही खजूर की, तो खजूर के लिए भी नखील का लफ्ज इस्तेमाल किया है ना, नखील। तो नखला जो होता है, नखला तो खजूर का पौधा या दरख्त होता है, नखील ऐसे बाग या खेती को कहते हैं जिसमें खजूरों के दरख्त बहुत ज्यादा हों। दरख्त के लिए भी ये इस्तेमाल होता है नखील लफ्ज, और इसके अलावा ये लफ्ज जो है ये फल के लिए भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके अलावा लीना भी है, रुतब भी है खजूर के लिए, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो है वो खास तौर पर जो है वो नखील लफ्ज इस्तेमाल किया है। फल के लिए भी आता है और खजूर के लिए भी आता है, यानी और इसके अलावा दरख्त के लिए भी। वो आनाबिन, और अनब की जमा है आनाब, अंगूरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो दो फल थे ना, अहले मक्का इसका इस्तेमाल कसरत से करते थे, कसरत से इन दोनों फलों का इस्तेमाल करते थे, और उनके यहां, उनकी जमीनों में खजूर और अंगूर जो थे, और भी फल होते थे लेकिन ये फल उनके यहां कसरत से पाए जाते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग रख दिए, एक दो दरख्त नहीं, बागात के बागात। और आप में से किसी ने अगर किसी को جو ہے وہ عرب کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ دیکھیں گی کہ کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ دور سے نظر آتے ہیں. اور یہ کھجور کا درخت ایسا درخت ہے کئی سو سال پھل دیتا ہے, اور ریگستانی علاقے میں اور جہاں پانی کی کمی ہے اس کے باوجود بھی یہ تر و تازہ رہتا ہے اور پھل دیتا رہتا ہے, بڑا مضبوط درخت ہے. پھر کیا کہا, اور عناب آپ کو پتہ ہی ہے کہ پھل کے طور پہ بھی وہ استعمال کرتے تھے, پھر اس زمانے میں اس کی شراب بھی بناتے تھے, اور وہ تو آج بھی بنتی ہے, لیکن یہ کہ جب حرام ہو گئی تو مسلمانوں نے تو اس کا استعمال شراب کے طور پر ختم کر دیا, کم کر دیا, پھر اس کے جوس اور بہت سا استعمال. تو ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے, ففجرنا, اور ہم نے جاری کر دی. فجر کے ویسے لفظی معنی ہوتے ہیں کیا, پھاڑنا ہے نا, اور شد بھی آ گئی ہے, پھاڑ دیا ہم نے. ففجرنا فیہا, اور ہم نے پھاڑا اس کے اندر زمین کو, پھاڑ کر کیا نکالا, من العیون, چشم عین, عیون اس کی جمع ہے, اور عین جو ہے وہ چشمے کو کہتے ہیں, آنکھ کو بھی عین کہا جاتا ہے, جیسے چشمے سے پانی قطرہ قطرہ کر کے بہتا ہے نا, نکلتا ہے, آنکھ جب دل بھر آتا ہے تو آنکھ کے راستے قطرہ قطرہ کر کے آنسو جو ہے وہ بہتا ہے, نکلتا ہے. اور کیونکہ جیسے آنکھ کا بہنا اور چشمے کا بہنا دونوں میں مشابہت ہے, اس لیے دونوں کو عین کہا جاتا ہے. تو چشموں میں سے جو ہے چشمے پھوڑ نکالے, فجرنا یعنی ہم نے نکالے, خود سے نہیں نکلے. تو پانی کیوں نکالا, اس لیے کہ کھانا اور پانی دونوں ضرورت ہوتی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ زمین جس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا, تو زمین کی زندگی کے لیے تین چیزیں چار چیزیں بڑی اہم ہیں. نمبر ایک کہ زمین جو ہے اس کی کرسٹ, اس کے اوپر کی مٹی ایسی ہو جو کہ جس میں پیداوار ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اوپری سطح پر ایسی کرسٹ کی تہ چڑھائی ہے کہ نباتات کی غذا بننے کے لیے موزوں ہو سکے. زمین کی تہ کو نرم رکھا ہے تاکہ نباتات کی جڑیں اس میں جو ہے وہ پھیل سکیں, غذا کو چوس سکیں. ہر علاقے کی زمین نہیں جو ہوتی جو ہے وہ زرخیز نہیں ہوتی, لیکن عمومی جو زمین جہاں پہ باغات ہوتے ہیں تو اس کی کرسٹ کو, اس کی تہ کو اللہ تعالیٰ نے نرم رکھا ہے. ہر پیزا ہر آٹے سے, ہر کرسٹ سے آپ پیزا نہیں بنا سکتے, ہے نا, اسی سے آپ, اسی آٹے سے آپ پیزا بناتی ہیں جس کا کرسٹ نرم ہوتا ہے, خاص اس کا کرسٹ ہوتا ہے. تو زمین جس کا کرسٹ نرم ہے, خاص ہوتا ہے, تو جب بیج اس کے اندر جاتا ہے, بیج کو وہ اپنے اندر کرسٹ آنے دیتا ہے. زمین جو ہے پھر وہ اپنے اندر پانی جب آنے دیتی ہے, اور پھر ہوا روشنی ان کو پہنچتی ہے بیجوں کو, تو نباتات کی جڑیں پھیل کر جب غذا کو چوستی ہیں وہ بیجوں کی, پھر وہ جڑیں بنتی ہیں, نیچے پھیلتی جاتی ہیں, اوپر وہ پودا بنتا چلا جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے پانی جو ہے اس کا انتظام کیا, تاکہ پانی جب زمین کے اندر داخل ہو تو نباتات کی جڑیں پانی کو جذب کریں, تو ہی جو ہے وہ وہاں پہ پودے پیدا ہو سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چاند پر انسان گیا یا کسی بھی سیارے یا اس پر جاتا ہے, تو سب سے پہلے انسان یہ دیکھتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے کہ نہیں, اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں رہ سکتی. پھر تیسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کے اوپر ہوا پیدا کی ہے, اور جو ہوا پیدا کی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ جو آسمانی آفتیں ہیں ان سے زمین کی حفاظت کرتی ہے, بارش لانے کا ذریعہ بنتی ہے, ہوا اپنے اندر وہ گیسیں بھی رکھتی ہے جو نباتات کی زندگی اور ان کی نشو نما کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. تو تیسری چیز کیا ہے, ہوا. پھر چوتھی چیز کیا ہے, سورج اور زمین کا تعلق اس طرح اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ نباتات کو مناسب درجہ حرارت اور موضوع موسم جو ہے وہ مل سکے. تو یہ چار بڑے اسباب ہیں, جب یہ موجود ہوتے ہیں, جب یہ پیدا کر دیے جاتے ہیں, تو تب نباتات کا وجود میں آنا ممکن ہو سکتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں یہ جو تخم ہیں, جو بیج ہیں, جو اگتے ہیں, تو کیسے, مناسب زمین ہو, نمبر ایک مناسب زمین, نمبر دو پانی, نمبر تین ہوا, اور نمبر چار موسم. اور موسم بدلتے ہیں, یہ جو زمین اور سورج کا آپس کا تعلق ہے, دن رات کی تبدیلی اور موسموں کا تغیر. تو یہاں پہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ساری باتوں میں, اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ہم نے کیا. اب بار بار دیکھیں, احیینا اخرجنا, کتنی دفعہ نہ آیا ہے, نہ, پھر نہ, پھر اس کے بعد وجعلنا, ہے نا, پھر فجرنا. تو یہ سارے کام ہم نے کیے, لیاکلوا من ثمرہ, تاکہ لوگ اس کا پھل کھائیں. ثمر فروٹ کے لیے عام طور پر آتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ درخت کے وہ پتے اور وہ پھل اور وہ حصے جن کو کھایا جا سکے وہ بھی ثمر میں شامل ہوتے ہیں، فروٹ بھی، سبزیاں بھی اور باقی چیزیں بھی. تو گویا کہ سارا کچھ جو، اور یہاں پہ ذکر خاص طور پر نخیل اور عناب کا ہے، ہے نا، تو تاکہ اس کا پھل جو ہے یہ لوگ کھائیں. تو ہم نے پیدا کیا، وما عملته ایدیہم، ماں جو ہے نا، ماں کے دو معنی ہیں، ایک ماں کے معنی ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ماں نافیہ ہے، نفی کے معنی میں ہے، کہ اور نہیں، اور نہیں، عملته، عمل کرنا، اور عملته بنایا اس کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، کہ یہ جو کچھ ہے نا، نخیل، عناب، عیون اور زمین کو جو ہے یہ اناہا کیا، پھر حبن، یہ ساری چیزیں مکہ والوں نے خود تو نہیں بنائی، ہم نے ان کو بنایا ہے، ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، ان کے ہاتھوں کا یہ پیدا کیا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے معنی ہے. دوسرے، یہ جمہور مفسرین نے ماں کے معنی نفی کے کیے، نافیہ. دوسرے اس کے معنی ماں موصولہ کے ہیں. موصولہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو کوئی موصولہ لفظ قرآن میں سے یاد ہے؟ الذین، شاباش، آپ کے تو ماشاءاللہ آج آپ کو اس کے 10 نمبر دینے چاہیے. الذی، کتنی دفعہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، الذی، اللتی، الذین، یہ ایسے الفاظ جو ہیں یہ موصولہ ہوتے ہیں، ہے نا. تو یہاں پہ ماں کے دوسرے معنی موصولہ کے ہیں. کیا یعنی موصولہ؟ اگر ماں کو آپ موصولہ کہیں گے تو کیا، ماں یہاں پہ الذی کے معنی میں ہے، الذی کے معنی میں ہے کہ وہ جو، وہ جو. تو اس کے معنی پھر یہ ہیں، تاکہ یہ کھائیں اس کے پھل، اور وہ جو عملت ہوئی دین، جو ان کے اپنے ہاتھوں نے بنائی ہیں. تو ان کے اپنے ہاتھوں نے کیا بنائی ہیں؟ مثلا پیدا تو اللہ ہی نے کی ہیں، پھر اس کے بعد انسان ان سے جو مصنوعی غذائیں بنا لیتا ہے، قدرتی پیداوار سے انسان اور چیزیں بناتا ہے. مثلا حبن ہے، اب دانہ ہے، اب دانے کو کیا کرتا ہے، دانے سے آپ جو ہیں حلیم بھی بناتی ہیں، پھر آپ کیا کرتی ہیں، پیس کر آٹا بناتی ہیں، پھر آپ کیا کرتی ہیں، اس آٹے سے جو ہے آپ پوڑیاں بھی بناتی ہیں، اور آپ کیا کرتی ہیں کہ اسی میں سے سوجی، میدا نکالا جاتا ہے، اور آپ کیا کرتی ہیں، آپ اس سے پیزا بھی بناتی ہیں، ہے نا. تو ایک دانہ ہے اور آپ اس کا استعمال جو ہے وہ مختلف طریقے سے کرتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جیسے آپ دیکھیں جیسے لیمو ہے، لیمو کو آپ کیا کرتی ہیں، لیمو کو جو ہے اس کا اچار بھی بناتی ہیں، آپ اسے جو ہے وہ اسکویش بناتی ہیں، آپ اسے گرمیوں کے موسم میں لیمو کو نچوڑ کر کیا بناتے ہیں، اسکنجبین بناتی ہیں، اسکنجبی بناتی ہیں، اور آپ اس کا اچار بناتی ہیں. اب آم کو دیکھ لیں، آم سے کیا کرتی ہیں، آم کو آپ کچا کھاتے ہیں، امبیاں پنجابی میں کہتے ہیں، پھر آپ کیا کرتی ہیں، اس کی چٹنی بناتی ہیں، اور آپ اس کا آم کا وہ ہوتا ہے کھٹائی سی بنائی جاتی ہے جو مختلف چیزوں میں آپ ڈالتے ہیں، اچار بناتے ہیں، مربے بناتے ہیں، چٹنی بناتے ہیں، پھر آپ اس کا ملک شیک بناتے ہیں، پھر آپ اس کا جوس بناتے ہیں، پھر آپ اس کی ڈرنک بناتے ہیں، پھر آپ طرح طرح کے آم، اور یہ تو آج کل وہ سجا کر لوگ جو پھلوں میں رکھتے ہیں، دودھ ڈال کر اور بہت طرح کے فروٹ ڈالتے ہیں، کسٹرڈ بناتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں، ٹرائفل، ہے نا، ٹرائفل، اور پھر شیشے کے بال میں رکھتے ہیں کہ نظر آئے. تو آپ آرٹیفیشلی ایک چیز سے کئی چیزیں بناتی ہیں، اگر وہ نہ ہو تو آپ نہیں بنا سکتی. تو یہ ہے اس کے معنی. اور پھر یہ ساری بات جو میرے اور آپ کے سامنے آئی، کس لیے آئی، افلا یشکرون، کیا پس یہ شکر نہیں ادا کرتے، کیا ان کو شکر نہیں ادا کرنا، اتنی نعمتیں لے کر، اتنی نعمتوں کا استعمال کر کے اور ان کو کھا کے، اور پھر میں اور آپ جو ہیں اگر کفر کریں، یا پھر نمک حرامی کریں، یا پھر جو ہے اللہ کی بندگی نہ کریں، یا پھر یہ جو ہر وقت نشکری اور شکوے ہی کرتے رہیں، اور عورتیں نشکری زیادہ کرتی ہیں، تو اہل مکہ کو بھی کہا جا رہا اور ہمیں بھی، افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، الذی اب یہ ہے موصول، ہے نا، اسم موصول، پاک ہے وہ ذات جس نے خلق الازواجہ، پیدا کیا ازواج کو. اب آپ دیکھیں ازواج کے کیا معنی ہیں، ازواج جو ہے زوج سے ہے، اور یہ ایک دوسرے کے سپاؤسز کو بھی کہا جاتا ہے، عورت کے لیے شوہر اس کا سپاؤز ہے، اور شوہر کے لیے بیوی اس کا سپاؤز یعنی جوڑا ہے، تو ایک اس کے معنی جو ہیں وہ جوڑے کے ہیں. اچھا اب جوڑے میں بھی جوڑے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جوڑ ہوتا ہے جوڑا ہوتا ہے ہم مثل، اور ایک ہوتا ہے متقابل. متقابل جوڑا کیسے ہے؟ مثلا جو ہے اب مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کا جوڑا ہے نا، ٹھیک ہے نا، دونوں ایک دوسرے کا زوج ہے، ہیں متقابل. اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبح اور شام ہے، صبح کا جوڑا کیا ہے؟ شام. رات کا جوڑا کیا ہے؟ دن. گرمی کا جوڑا کیا ہے؟ سردی، ہے نا. تو متقابل چیزیں ہیں لیکن ایک دوسرے کا زوج ہے. بہت سی آپ کو مثالیں ایسی ملیں گی. اچھا دوسرا ہوتا ہے کہ جوڑا ہونا اور ہم مثل ہونا. مثلا آپ کے دو ہاتھ ہیں، ایک جیسے ہیں نا، آپ بڑے خوش ہو گئے کہ اچھا یہ جوڑا بھی ہو گیا. اور آپ کا جوڑا کیا ہے؟ دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، دو ٹانگے، دو بازو، اور جوتا جو آپ پہنتی ہیں پیر، ایک ہی طرح کا ہے لیکن جوڑا ہے. تو یعنی ہم مثل چیزوں کا بھی جوڑا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ازواج کے معنی میں ہے کہ جوڑا جوڑا. دوسرے اس کے معنی جو ہیں قسم کے ہیں، قسم قسم اللہ تعالی نے جو ہے وہ بنائی، قسم قسم کے لوگ بنائے. آپ انسانوں میں دیکھ لیں، آپ سبزیوں میں دیکھ لیں، آپ پھلوں میں دیکھ لیں، موسم دیکھ لیں، کتنی قسم کے موسم ہیں، ہے نا. اسی طرح جو ہے وہ آپ سفر کرتے ہیں، کیسے سفر کرتے ہیں، آپ پانی میں سفر کرتی ہیں، خشکی پہ سفر کرتی ہیں، اور پھر اوپر ہوا پہ سفر کرتی ہیں، ہے نا. بحری جہاز ہیں، ہوائی جہاز ہیں، پھر خشکی پر چلنے والے جو ہیں وہ بہت سی چیزیں ہیں جس پر آپ بیٹھ کر سفر کرتی ہیں. تو بہرحال ایک اس کے معنی کیا ہیں؟ طرح طرح کی قسم قسم کے اللہ نے جو ہے وہ جوڑے پیدا کیے. کلہا جملہ قسم ہے، یعنی وہ طرح کی، طرح طرح کی. کلہا کے معنی ہے سب کے سب. مما اس میں سے، مما جو کچھ، تم بیت الارض اگاتی ہے زمین، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں یہ جو خلق الازواج جو اللہ نے یہ جوڑے جوڑے سب کے سب پیدا کیے، کچھ تو ہیں زمین میں سے نکلتے ہیں. جو زمین میں سے نکلتے ہیں وہ کیا ہیں؟ پودے ہیں اور سبزیاں ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب تو سائنس یہ کہتی ہے کہ پودوں کے بھی جوڑے ہیں، پودوں کے بھی جوڑے ہیں، ہے نا. اسی طرح جانوروں میں بھی جوڑے پیدا ہوتے ہیں. تو طرح طرح کے کچھ تو ہیں زمین میں سے. ومن انفسہم، اور خود تمہاری اپنے نفس میں سے، نفس کی جمع ہے انفس، اور خود ان کی اپنی جنس میں سے انسانوں میں بھی جوڑے ہیں. ومما لا یعلمون، اور اس میں سے بھی جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے، جن کا ان کو پتا بھی نہیں ہے. ایسے جوڑے بھی ہیں جو انسان جو ہے اس کو پتا بھی نہیں ہے. مثلا انسان کو پتا ہی نہیں تھا کہ جو بجلی ہے اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نیگیٹو اور پوزیٹو جب ملتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، بجلی پیدا ہوتی ہے. تو ایسے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی ایسی اشیاء ہیں کہ جن کو انسان جو ہے وہ جانتا بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ساری جو دلیل دی گئی ہے اور یہ بات جو بتائی گئی ہے، تو اس کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ توحید اور آخرت کی گواہی، اس کی دلالت کی گئی ہے. اور سبحانہ سبحانہ کہہ کے یہ آیت میرے اور آپ کے سامنے کیا بات بتاتی ہے کہ کائنات میں جوڑا جوڑا ہے، انسانوں میں جوڑا جوڑا ہے، لیکن اللہ ایک ہے. چیزیں جوڑا جوڑا ہیں لیکن اللہ وتر ہے. اب ایک بات یاد رکھا کریں، کبھی تشریح ہوتی ہے تو آپ تشریح میں گم ہو جاتے ہیں، جو اس کا اصل بات ہوتی ہے نا وہ ذہنوں سے چلی جاتی ہے. میں پچھلے کوئز میں سوال پوچھ رہی تھی کہ پہاڑ مختلف رنگ کے ہیں، بید بھی ہیں، حمر بھی ہیں، غربی بنسود بھی ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ قسم قسم کے پہاڑ ہیں. تو اس وقت بھی میں نے جب تفسیر کی تھی تو ایک جملہ یہ بھی بولا تھا کہ انسان کے دل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ بعض دل سخت ہوتے ہیں اور بعض دل جو ہے وہ نرم ہوتے ہیں، کچھ ایمان لانے والے ہیں اور کچھ انکار کرنے والے ہیں. تو ساری بات کو عام بھی سمجھنا ہے، پھر خاص جو اس میں سے پوائنٹ نکلتا ہے نا اس کو بھی سمجھنا ہے. تو یہ آیت کائنات سے ایسی دلائل اور ایسی نشانیاں دی جا رہی ہیں کہ کائنات پر غور و فکر کرتے ہوئے انسان اللہ کو پائے. لیکن پانا کیا ہے؟ ایک اللہ، توحید کا پیغام. تو آخرت کی پھر یہاں پہ دلیل کیا ہے؟ کہ مردہ زمین اگر زندہ ہو سکتی ہے تو انسان مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. پھر اور آخرت کی دلیل کیا ہے؟ جب ہر چیز کا جوڑا جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا تو آخرت ہے، حساب کتاب تو ہوگا، ہے نا؟ تو پھر کرو کیا، افلا یشکرون، چیزیں کھائے انسان، چیزوں کا استعمال کرے اور پھر جو ہے وہ اللہ کی بندگی نہ کرے، تو یہ بڑی ہی عجیب بات ہے. اور سورت واقعہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے، افرائیتم ما تحرسون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، دیکھو جو چیز تم بوتے ہو اس کو نشو نما دے کر درخت تم نے بنایا یا ہم نے؟ تو یہ پھول پھل زمین یہ سب چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے بنائی، مالک جب ہم ہیں تو تم ہمارے آگے جو ہے وہ جھک جاؤ، ایک اللہ کی بندگی کرنا. تو نر اور مادہ پودوں میں بھی ہیں، بجلی میں بھی ہیں، کہ اس میں پوزیٹیو اور نیگیٹو دو چیزیں ملتی ہیں تو بجلی بنتی ہے. اسی طرح انسانوں میں بھی ہیں، تو باہم یہ چیزیں زوجین ہیں، جوڑا جوڑا بھی ہیں اور قسم قسم بھی ہیں. تو کرنا کیا چاہیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی انسان جو ہے وہ بندگی کرے، اللہ کے آگے جھک جائے. پھر اس کے بعد ایک اور نشانی، وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، رات ان کے لیے ایک اور نشانی ہے. نَسْلَخُ، ہم جو ہیں ہٹا دیتے ہیں. سین لام خا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھیلنا، جیسے بکرے سے کھال کو چھیل کر اتارنا. اب آپ دیکھیں کہ یعنی بکرے کے اوپر سے کھال اتارنا، کبھی آپ نے جو ہے وہ بکرے سے کھال کا اترا ہوا اس کی گوشت کو دیکھا ہے، اس کے باڈی کو دیکھا ہے آپ نے؟ کیسا ہوتا ہے؟ سوکھ سا اور جیسے عجیب سا ہوتا ہے نا، اور جیسے اس کی کھال جو ہے اوپر سے اتار دی جائے. تو اس سے پہلے جب بکرے کے اوپر کھال ہوتی ہے تو کیا ایک حسین خوبصورت اچھی سی اچھا سا نظر آتا ہے نا، اور جب کھال اتر جاتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اصل اس کی کیا ہے یہ. اور مرغی اور مرغے کی تو آپ خود کھال اتارتے ہیں، اکثر لوگ جب خود چکن یہاں بناتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ اترنے کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے. تو یہاں پہ کہا نسلخو، ہم جو ہیں اتارتے ہیں، ہم جو ہیں الگ کرتے ہیں، ہم کھال کو اتارتے ہیں. منہن نہارا، اس میں سے، انہارا دن، یعنی ہم اس کے اوپر سے کھال اتار دیتے ہیں دن کی. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فائزہ ہم مزمون، تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے. رات کے اوپر دن چڑھا ہوا ہے، اور دن ایسے چڑھا ہوا ہے کہ اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالی دن کو رات کے اوپر سے جب کھال کی طرح کھینچ کر اتار دیتے ہیں نا، بالکل ایسے ہو جاتا ہے. فائزہ ہم مزمون، مظلم کی جمع ہے، باب فعل میں سے ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہے کہ پھر ان پر جو ہے وہ اندھیرا چھا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بتایا ہے. عام طور پر انسان جس چیز کو روز دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ بھی کوئی ایک اللہ کی بڑی نشانی ہے یا کوئی بڑی چیز ہے. تو یہ بھی کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. اور رات اور دن جو ہیں ان کی آمد و رفت کا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے، اور زمین کا تعلق جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے. اللہ نے زمین کو سورج سے خاص فاصلے پر رکھا ہے، اور انتظام کیا کیا ہے کہ زمین کے مختلف حصے تسلسل کے ساتھ مقررہ وقفوں کے بعد سورج کے سامنے آتے ہیں، اس کے سامنے آتے بھی رہیں اور سورج کے سامنے سے ہٹتے بھی رہیں. سورج کیا، زمین کیا کرتی ہے؟ روٹیٹ کرتی ہے، چکر لگاتی ہے، روٹیشن میں ہے نا. تو زمین کے مختلف حصے کیا کرتے ہیں؟ زمین جب چلتی ہے تو تسلسل کے ساتھ مقررہ وقتوں کے بعد اس کے مختلف حصے سورج کے سامنے آتے ہیں اور سورج کے سامنے سے ہٹتے ہیں. اگر زمین کا فاصلہ سورج سے بہت کم ہو جائے یا بہت زیادہ ہو جائے، یا اس کے ایک حصے پر ہمیشہ رات رہے اور دوسرے پر ہمیشہ دن، تو پھر کیا ہوگا؟ کائنات کا نظام جو ہے اس میں کوئی زندہ نہیں رہ سکے گا، نظام جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دلائل دے رہے ہیں، یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ ہم ہیں جنہوں نے کائنات کے اندر جو ہے یہ تبدیلی کی ہوئی ہے. یہ سورج، چاند اور یہ زمین جو ہے اس کا ایک نظام ہے، اور اس کی وجہ سے تمہارے اوپر جو ہے کبھی رات آتی ہے اور کبھی دن آتا ہے. پھر تمہیں کرنا کیا چاہیے کہ تمہیں جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, تمہیں اللہ کو ماننا چاہیے کہ یہ کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ ہے, ہے نا. قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ کبھی کہتے ہیں الم ترن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل, کبھی کہتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل. تو کرنے والا اللہ ہے اور کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تم اللہ کو جو ہے وہ پالو. تو یہ رات اور دن جو ہے, اور رات کے اوپر سے جب دن کی کھال اتار لی جاتی ہے کھینچ کر, تو لوگوں تم پر اندھیرا چھا جاتا ہے. والشمس تجری, اور سورج تجری چلتا ہے, لمستقر اللہ, اپنے مستقر کی طرف. ذالک تقدیر العزیز العلیم, اور یہ ہے یہ جو سورج کا اپنے مستقر کی طرف جو ہے وہ چلنا کیا ہے, ذالک یہ تقدیر اندازہ ہے, قدر, قادر, قادر اللہ ہے نا, قدرت رکھنے والا, اس نے تقدیر بنائی, اور تقدیر بنانا کیا ہے, اندازہ مقرر کر دیا ہر ایک کا, نفع تو اللہ اس کو دے دیا کیا کرنا ہے. تو یہ مقرر کیا ہوا ہے العزیز غالب کا, العلیم جاننے والے کا. تو زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے, یہ اس کا مقرر کیا ہوا جو ہے وہ اندازہ ہے. تو اب یہاں پر جب دن کی چادر ہٹتی ہے تو رات ہوتی ہے, جب رات پر دن کی چادر آ جاتی ہے تو سورج نکل آتا ہے. اب سورج جو ہے اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے, اور اس آیت کے اندر بڑی خاص بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہی ہے, اس کو آپ بڑے غور سے سنیں, بڑے اہم طریقے سے آپ سمجھیں. اور اس کے جو ہیں وہ تین معنی ہیں, مستقر کے یہاں پہ تین معنی ہیں, اور وہ تین معنی جو ہیں وہ کیا ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورج چلتا رہتا ہے اپنے مستقر کی طرف, سورج اپنے مستقر کی طرف چلتا ہے. تو مستقر کسے کہتے ہیں, قرارگاہ کو, جائے قرار کو. اور آپ پیچھے پڑ چکی ہیں بارہویں پارے کے شروع میں کہ ہر دعویٰ کا ایک مستقر بھی ہے اور مستودع جہاں وہ سپورٹ کیا جائے گا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ زمین میں جو دنیا میں ہے تو یہ کس کا مستقر ہے, بعض کہتے ہیں کہ نہیں قبر مستقر ہے, بعض کہتے ہیں قبر کے بعد اٹھ کر جب جائیں گے تو وہ مستقر ہے. تو مستقر اصل کیا ہے, قرارگاہ, ٹھہرنے کی جگہ. تو مستقر کو بعض لوگوں نے زمانے کے معنی میں لیا ہے کہ سورج کا ایک وقت مقرر ہے. جب زمانے کے معنی میں لیں گے تو کیا معنی ہوں گے, اس کا سورج کا ایک وقت مقرر ہے. زمانہ کیا ہوتا ہے, وقت ہے نا, ایک وقت مقرر ہے, یعنی گویا کہ وہ وقت جب کہ سورج اپنی حرکت مقررہ پوری کر کے پھر ختم کر دے گا. اور وہ وقت جو ہے وہ کون سا ہے, قیامت کا وقت ہے. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سورج جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ سورج چلتا جا رہا ہے اور ایک وقت تک چلتا رہے گا, اور پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے وقت جو ہے وہ اپنی اس حرکت کو, اپنے اس چلنے کو بند کر دے گا. اور پھر اس کا مستقر کیا ہوگا, یعنی قیامت کے ساتھ ہی سورج جو ہے ختم ہو جائے گا. اور آپ ایک دفعہ میں نے آپ کو ایک بخاری کی حدیث سنائی تھی, یہ مسلم کی حدیث ہے کہ جب قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ سورج اور چاند کو لپیٹ کر جو ہے وہ سمندر میں پھینک دیا جائے گا, پھر سمندر میں آگ لگ جائے گی. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمیں ایسی حدیث جو ہے وہ ملتی ہے, اور ان حدیثوں کے مفہوم سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ خاص وقت یہ سورج اور چاند ہیں, پھر یہ ختم ہو جائیں گے. تو ایک وقت, ایک اس کے معنی کیا ہیں کہ اس کے معنی جو ہیں وہ زمانے کے ہیں, وقت کے ہیں. تو مستقر زمانی ہے. دوسرے اس کے معنی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مستقر مکانی ہے. یہ جو مستقر اللہ نے ان کو سورج کو دیا ہے, اور یہ ہے مکانی. اور مکانی جو ہے وہ مستقر کیسے ہے, یہ ایک حدیث ہے, یہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکی ہوں اور اب میں پھر آپ کو سناتی ہوں کہ ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, جانتے ہو کہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج غروب ہونے پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور دوسرے دن طلوع ہونے کا اذن مانگتا ہے تو اسے اذن دے دیا جاتا ہے. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا, پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. تو گویا کہ سورج کا عرش الہی کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہونا اور پھر اللہ سے نکلنے کی اجازت مانگنا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہاں پہ مستقر جو ہے زمانی نہیں ہے بلکہ مکانی ہے تو یہ صحیح ہے. ان کی جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ دلیل کے طور پر ہے کہ سورج کیا کرتا ہے عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے. تو عرش جو ہے نا جہاں سجدہ کرتا ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ عرش کیا ہے, کیا اس کی حیثیت ہے, تو وہ اس کا مستقر ہے. کہ سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے پھر چلا جاتا ہے اپنے مستقر پہ, جب غروب ہوتا ہے تو اپنی قرارگاہ پہ جا کر رکتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سے جا کر اجازت مانگتا ہے اور نکلتا ہے. آگے سمجھ آپ کو. اچھا پھر تیسرے معنی کیا ہے؟ تیسرے معنی جو ہیں مستقر کے وہ ہیں سورج کا چلتے رہنا. اور سورج کہاں چلتا ہے؟ سورج اپنے مدار پر چلتا رہتا ہے, اپنے آربٹ پر, اپنے فلک, اپنے دائرے پر. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کا آربٹ یعنی اس کا ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے. تو اپنی سیر کا وہیں سے آغاز کرتا ہے اور وہیں پر اس کا اختتام کرتا ہے, ادھر ادھر نہیں ہوتا ذرا بھی. اگر سورج اپنے آربٹ یعنی اپنے فلک سے نکل کر ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے تو دوسرے سیارے سے ٹکرا جائے. سمجھ آ گئی بات کی آپ کو؟ کیونکہ آپ دیکھیں آپ گاڑیاں چلاتی ہیں, ہائی وے پہ جاتی ہیں, تو لین بنی ہوئی ہے نا, ہر گاڑی کی اپنی ایک جگہ ہے. جب گاڑیاں اپنی لین سے نکل کر ادھر ادھر ہوتی ہیں تو کیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے؟ تو اپنی ہر گاڑی کا اپنا ایک مستقر ہے جہاں پہ وہ چل رہی ہے. آئیے آپ کو بات کی سمجھ. تو اس کے تین معنی ہیں. ایک معنی ہے کہ سورج کے چلنے کی جگہ, جو اس کا راستہ ہے نا, جو اس کا دائرہ ہے. جیسے آپ دیکھیں, آپ میری طرف دیکھیں کہ آپ دائرہ شروع کرتی ہیں, آپ ایک دائرہ بنانا چاہتی ہیں, آپ اس کو چکور بنائیں, آپ گول بنائیں, آپ نے یہاں سے دائرہ شروع کیا اور یہاں پہ آپ آ گئیں. جہاں سے آپ شروع کرتی ہیں وہیں پر آ کر آپ ختم کرتی ہیں نا. تو کیا ہے کہ اور آپ پھر چلتی جاتی ہیں, یعنی پینسل آپ کی چل رہی ہے ایک خاص, آپ آگے پیچھے کریں گی تو دائرہ نہیں بنے گا, گول نہیں ہوگا پھر وہ, یا چکور نہیں ہوگا. تو سورج اپنے آربٹ پر, اپنے فلک پر, اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے, ادھر ادھر ذرا بھی نہیں ہوتا. جب وہ ادھر ادھر ہو تو پھر کائنات ختم ہو جائے. ہاں صحیح بات ہے. تو جیسے آپ حجرِ اسود کے خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتی ہیں تو آپ کا ایک چکر مکمل ہوتا ہے نا, تو آپ کا آپ کی وہ جگہ ہے جس پر آپ چلتی ہیں, صحیح ہے نا. تو اصل بات پھر یہاں پہ کیا ہے کہ سورج چلتا ہے اپنے مستقر کے لیے, اپنے ٹکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. ٹکانے سے مراد جگہ ہو سکتی ہے, وقت ہو سکتا ہے, اور وہ راستہ جس پہ وہ چل رہا ہے. تینوں معنی مراد ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. اچھا یہاں پر آپ یہ بات بھی آپ سمجھتی چلی جائیں کہ اللہ رب العزت جو ہے سورج کے بارے میں جو ہے اللہ نے کیا کہا اور ہمارے سائنسدان کیا کہتے ہیں. سورج کے بارے میں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو تھے وہ کیا کہتے تھے. لوگ یہ کہتے تھے کہ یعنی جب قرآن کی یہ آیتیں نازل ہوئیں اس زمانے میں, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن جب نازل ہوا تو ہمارے سامنے کیا بات آئی کہ سورج جو ہے وہ گردش میں ہے, زمین گردش میں ہے, چاند گردش میں ہے. لیکن سائنس دان جو تھے ان کا یہ نظریہ تھا کہ سورج اور چاند اور یہ چیزیں جو ہیں یہ گردش میں نہیں ہیں, بلکہ سب سے پہلے ان کا سائنس کا نظریہ کیا تھا, وہ یہ کہتے تھے, جیسے موریس بکائے جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ شروع میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چلتے نہیں ہیں, ہے نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آیتیں نازل ہوئیں تو زمین کو چپٹا سمجھا جاتا تھا, اس کے گول ہونے या इसके सयारा होने या इसके हरकत का कोई तसव्वुर नहीं था। तो कुरान मजीद ने उनको क्या कहा कि ये सयारा है, चलने वाले हैं। फिर ये कि कुरान ये कहता है कि हर एक का अपना अपना फलक है और हर एक का अपना अपना मदार है और ये तैर रहे हैं, है ना। तो फिजिक्स ने भी इंसान को ये जो है नजरिया आकर दिया कि फलक के अंदर सितारे तैर रहे हैं। आज के दौर की फिजिक्स ने ये नजरिया दिया ना कि खला में सयारे तैर रहे हैं और ये हमारे लिए निशानी है। जमीन अपने महवर से 23.5 के जाविये पर टेढ़ी खड़ी है, बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर टेढ़ी ना होती तो दिन और रात का ये आना जाना इस तरह मुमकिन ना होता। सिर्फ जमीन ही नहीं, सारे सयारे भी जाविये पर टेढ़े खड़े हैं और वो अपने अपने ऑर्बिट या मदार के गिर्द और अपने अपने फलक और निजाम शमसी में हरकत कर रहे हैं और सूरज भी अपने मुस्तकर की तरफ चला जा रहा है। शुरू में सबसे पहले क्या पढ़ा था साइंस के बारे में, जैसे बचपन में शुरू में जो पढ़ा था लोगों ने कि नंबर एक सूरज साकिन है और जमीन हरकत करती है। 19वीं सदी तक यह नजरिया रहा कि सूरज जो है साकिन है, जमीन चलती है। फिर उसके बाद जो है जो मुसलमान उलमा थे 500 साल तक इनकी शामत रही। साइंसदान कहते साइंस तो ये कहती है सूरज हरकत नहीं करता, सूरज साकिन है और जमीन हरकत करती है। तुम्हारा कुरान ये कहता है कि वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिहा, कि सूरज जो है वो हरकत करता है, मुस्तकिर की तरफ भागा चला जा रहा है। वश्शम्सु तजरी लिमुस्तकर्रिहा, तो ये क्या बात है। तो कुरान की ये बातें तो साइंस के खिलाफ है। फिर क्या हुआ कि 19वीं सदी की साइंस ने जो है ये नजरिया रखा कि सूरज ने हरकत करनी शुरू कर दी है और बहुत तेजी से पूरे निजामे शमसी समेत साइंस ने उसको चलाना शुरू किया कि उसने चलना शुरू कर दिया। गोया के इकरार उन्होंने किया, पहले यानी 500 साल वो झक मारते रहे साइंसदान, पहले नहीं मान रहे थे। अल्लाह ने इतने 100 साल पहले कुरान में ये बात कह दी कि सूरज चल रहा है, ना सिर्फ खुद हरकत कर रहा है बल्कि पूरा सोलर सिस्टम जो है वो हरकत कर रहा है। और ना मालूम कि कितने निजामे शमसी हैं जो मुसलसल हरकत कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। साइंसदान एक ही बात कहते हैं कि कुछ नहीं पता। तो गोया के साइंस जो है कुछ बालिग हो रही है ना। तो साइंसदान जो हैं थोड़ी थोड़ी बात जो है उनकी समझ में भी जो है वो आ रही है। अच्छा, अब इस सिलसिले में आप देख लीजिए कि माहिरीन फलकियात के अंदाजों के मुताबिक सूरज हमारी कहकशां के सरगर्म अमल रहने की वजह से आप देखें कि 7,20,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है वो सोलर अपेक्स की जानिब सफर करता है और ये फलकी दायरे में वो जगह है जो स्टार वेगा के करीब होता है। तो गोया के सूरज जो है वो ज्यादा सफर जो है वो एक दिन में करता है और सूरज जमीन से 3,00,000 गुना बड़ा है, 3,00,000 गुना बड़ा है। और इसके बईद तरीन जो सैयारा है नेपच्यून, उसका फासला सूरज से 2,79,30,00,000 माइल है। और अगर प्लेटो को दूर का सैयारा माना जाए तो सूरज से 4,60,00,000 मील दूर तक पहुंच जाता है। तो इतना बड़ा निजाम है। अब आप सोचें कि निजाम शमसी इसकी कितनी गैलेक्सीज हैं, कितना बड़ा निजाम है। और हमारा जो निजाम शमसी है कहते हैं इसमें तकरीबन 3,000 मिलियन या 3 जो है वो अरब मिलियन आफ्ताब पाए जाते हैं, एक नहीं 3,00,000,000 सूरज पाए जाते हैं। और इसका करीब जो बहुत करीबी सूरज है जो हमारी जमीन के बहुत करीब है, इसकी रोशनी हमारे तक पहुंचने में 4 साल सर्फ होते हैं। और ये कह के शाम ही पूरी कायनात नहीं है, है ना, बल्कि कहते हैं 20,00,000 के करीब जो है इसके अंदर और बहुत से सहाबिये हैं और ये रोशनी जो है 10,00,000 साल में हमारी जमीन तक पहुंचती है। तो बहरहाल आप इसको वैसे इसकी पावर पॉइंट भी इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं तो, लेकिन असल बात जो हमारे सामने आती है कि सूरज और जमीन और रात और दिन ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियां हैं और आज साइंस इनको मानती है। ज़ालिका तकदीरुल अज़ीज़िल अलीम, वल क़मरा और चांद क़द्दरनाहू, हमने इसको अभी अंदाजा मुकर्रर कर दिया। तो अब आप देख लें कि रात दिन सूरज, अब इसके बाद चांद का जिक्र भी आ गया और चांद, اور چاند جو ہے قدرناہو مقرر کی ہم نے اس کی منازلہ منزلیں، اور منزل کی جمع ہے منازل، اور منزل کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کسی کی جو بھی وہ اسپاٹ جہاں اس کو پہنچنا ہے، تو ہم نے جو ہے وہ چاند کی منزلیں جو ہیں وہ مقرر کر دی، تو چاند کی کہتے ہیں 28 منزلیں ہیں، کتنی منزلیں چاند کی؟ 28 منزلیں ہیں چاند کی، اور چاند جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ چاند چلتا ہے، اپنی 28 منزلیں جو ہیں یہ پوری کرتا ہے، اور کیونکہ ایک دن کم از کم چاند غائب رہتا ہے، 28 منزلیں پوری کرتا ہے، ایک دن غائب رہتا ہے، اور جب اس کی 28 منزلیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک دن غائب ہے، 28 منزلیں پوری ہوئی تو کتنا ہو گیا؟ 29 دن، 29، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ چاند نیا نکل آتا ہے۔ جب وہ نیا نکلتا ہے تو ہوتا کیسے ہے؟ حتی عاد کل ارجون القدیم، گویا کہ آد اوت سے ہے لوٹنا، بن جاتا ہے مانند، کا کے معنی ہے مانند کے، الارجون رباعی ہے اس کا روٹ، عین را جیم نون، عین را جیم نون کہتے ہیں کھجور کے گچھے کی جڑ جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اور گچھے کے کاٹنے کے بعد درخت پر خشک ہو کر باقی رہتی ہے، کھجور کی ٹہنی کو بھی کہتے ہیں، جیسے کھجور کے درخت کی شاخ جو ہے جب خشک ہو کر مڑ کر کمان کی طرح ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ارجون۔ آپ نے اگر دیکھی ہو کھجور اور کھجور کی ٹہنیاں دیکھیں کہ جب کھجور سے کھجوریں اتار لی جاتی ہیں، اس کے شگوفے توڑ لیے جاتے ہیں، تو جو اس کی ٹہنی ہوتی ہے نا بالکل خشک کر پتلی کمان کی طرح ہو جاتی ہے، مڑ جاتی ہے، تو کل ارجون القدیم، تو ارجون کے معنی کیا ہے؟ کہ پھر جو ہے یہ چاند جو ہے کھجور کی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ پورا مہینہ بھر چاند گردش میں رہتا ہے، ہر روز گردش کرتا ہے، 28 اپنی منزلوں کو جب پورا کرتا ہے تو ایک دن حلال بن کر طلوع ہوتا ہے، اور جو حلال ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ کل ارجون القدیم، بالکل آپ دیکھیں ہلال جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، بالکل باریک سا ایک آدھا سا دائرہ، یعنی گویا کہ جب وہ ہلال ہوتا ہے پھر وہ روز روز بڑھتا ہے، 14ویں رات کا بدر کامل بن جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، 14ویں رات کا بدر نمیر جو ہوتا ہے یہ بدر کامل بن کر، حتیٰ کہ گھٹ کر پھر اپنی ابتدائی ہلالی شکل میں واپس آتا ہے، یہ چکر وہ لاکھوں سالوں سے پوری باقاعدگی سے لگا رہا ہے، اور چاند کی ان مقرر منزلوں میں کبھی فرق نہیں آیا، اور اس کا پھر کیا فائدہ ہے کہ چاند کی ان منزلوں سے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ حساب لگاتے ہیں، ہم کیلنڈر، کیلنڈر ہے نا، تو یہ سورج ہے یہ چاند ہے، تو اس سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، نماز کے اوقات کی پہچان کرتے ہیں، قبلے کا رخ متعین کرتے ہیں، مہینے سال اور تاریخوں کا ادراک کرتے ہیں، یہ چیزوں کا علم ریاضی کے حساب کے ذریعے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے نا، اور یہ سورج اور چاند یہ قدرتی کیلنڈر جو ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ ٹی وی نہیں ہے گھر میں، کمپیوٹر نہیں ہے، ریڈیو نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ بس زمین کو دیکھو نشانیاں، آسمان کو دیکھو اس کی نشانیاں، اور یہ قدرتی کیلنڈروں کے ذریعے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے اور چھپنے کے ذریعے حج روزہ نماز قل ہی مواقیت للناس والحج، تو یہ ہے سب چیزیں، تو یہ ہے وہ سورج، یہ ہے وہ چاند، یہ ہے وہ رات اور دن جن پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، حتی عاد کل ارجون القدیم، قدیم کا مطلب کیا ہے؟ قدیم قدم رکھنا سے ہے، اور ہاں تو اس کے معنی کیا ہیں؟ یہاں پر اس کے معنی جو ہیں وہ پرانا، پرانی شاخ کی مانند ہو جاتا ہے، تو قدم کیا ہے؟ تقدیم آگے، اور یہاں پہ کیا ہے؟ قدیم، وہ چیز یعنی جو قدم رکھے تھے وہ پیچھے رہ گئے، اب پرانا ہو گیا، تو پرانا کیسے ہو گیا کہ اب ہلال بن گیا، سوکھی ہوئی شاخ کی مانے جو ہے سورج رہ گیا۔ لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا، نہیں ہے سورج کے لیے، یَنْبَغِي کہ وہ چاہے، یَنْبَغِي بَغَا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، کہ وہ ہو یا چاہے، لَهَا اس کے لیے، سورج کے لیے ہو، اَنْ تُدْرِقَ الْقَمَرَ کہ وہ جا لے چاند کو، وَلَلَّيْلِ اور نہ ہی رات کے لیے، کہ سابق النہار کے سبقت لے جائے دن پر۔ اس فقرے کے دو معنی ہیں، एक मानी तो ये है कि सूरज में ये ताकत नहीं है कि वो चांद को पकड़कर अपनी तरफ खींच ले या खुद उसके ऑर्बिट में दाखिल होकर उसे जा टकराए, अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने मुस्तकर में, अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी मंजिलें दोनों तय कर रहे हैं। तो सूरज के ये बस में नहीं है कि वो चांद को जा पकड़े, ताकत ही नहीं है कि सूरज चांद को पकड़कर अपनी तरफ खींच ले, गो के बहुत बड़ा है, चांद बहुत छोटा है, सूरज रोशनी देता है, सारे उससे रोशनी लेते हैं, लेकिन अंधेरों में जो चांद है उसको रोशनी देने वाला सूरज, उसको इतना इख्तियार नहीं है कि वो चांद को जो है वो पकड़ ले या उसके मदार पे जाकर उसे टकराए या गाड़ी उसकी गाड़ी में मारे, यानी उसको जाके अपना सर दे। दूसरे इसके मानी क्या है कि जो औकात चांद के तुलू और जहूर के लिए मुकर्रर कर दिए उनमें सूरज कभी नहीं आ सकता। ये मुमकिन नहीं कि रात को चांद चमक रहा और अचानक आपको सूरज नजर आ जाए। सूरज के बस में नहीं है वो चांद को जा टकराए। एक मानी क्या है कि वो उसके मदार में दाखिल नहीं हो सकता, अपनी अपनी जगह दोनों चलते हैं। दूसरे मानी क्या है, सूरज रात के वक्त कभी नहीं आता कि रात के वक्त जाए और जाके जरा चांद को आंखें दिखाए कि तुम हो चांद और मैं हूं सूरज, मैं हूं इतना बड़ा और तुम इतने छोटे थे और तुम अंधेरे में रहने वाले और मैं तुम्हें रोशनी देता हूं। और फिर वलल लैलु साबिकुन नहार, और ना रात दिन पर सबकत ले जाती है। इसका मतलब क्या है, सबा का मतलब होता है सबकत ले जाना और साबिक क्या है, आगे बढ़ने वाला। तो रात दिन पर सबकत नहीं ले जाने वाली, उस पर जो है फौकियत हासिल नहीं कर सकती। तो क्या बात बताई जा रही है कि ऐसा कभी नहीं होता कि दिन की जो मुद्दत है उसको खत्म होने से पहले रात आ जाए, और जो औकात दिन की रोशनी के लिए मुकर्रर हैं उनमें वो अपनी तारीकियां ली हुई अचानक आ मौजूद हो। तो रात और दिन भी अल्लाह की अतात करते हैं, रात तो दिन को तंग नहीं करती आकर। वकुल्लुन, और सब फी फलक यसबहून, अपने फलक में तैर रहे हैं। अब कुल्लुन के दो मानी हैं, एक तो ये कि जितनी चीजों का यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, और क्या क्या चीजों का जिक्र किया है, रात दिन सूरज चांद, तो ये सब जो हैं फलक, फलक जो हैं यानी अपने अपने ऑर्बिट में ये तैर रहे हैं। यसबहून सीम बाहा से है, सबाह के मानी क्या होते हैं, पानी में तेजी से तैरना, है ना, इसी से जो है तस्बीह के दाने गिराना, इसी से है अल्लाह की पाकी और पाकीजगी बयान करना। अच्छा, यहाँ पे फलक लफ्ज बहुत अहम है। फलक किसको कहते हैं, फलक जो है दायरे को कहते हैं, और आसमान इसका तर्जमा लोग करते हैं, असल में आसमान नहीं, फलक वो ऑर्बिट है जिसमें सैयारे चलते हैं। तो फलक की जमा है फलाइक, नहीं आप देखें, हाँ फलक की जमा है अफलाक, फलक वाहिद है, अफलाक जो है वो इसकी जमा है। और ये क्या है, ये है ये जो ऑर्बिट जिसमें जो है ये सैयारे सब अपने चलते हैं। और समा का मफहूम, आसमान का मफहूम इससे मुख्तलिफ है। अच्छा, दूसरा ये कि आप देखें जो कश्ती जिसे आप कहती हैं उसको क्या कहते हैं, फुल्क, फुल्क की जमा है फलाइक, फुल्क की जमा है फलाइक, कश्ती को कहते हैं। अच्छा, कश्ती कैसी होती है, कश्ती जो है अगर आप देखें तो वो भी जो है जैसे पानी में जो है वो चलती है और लंबाई के रुख पर होती है, तो वो भी अपने ऑर्बिट में जैसे चलती है ना, जैसे चलती जाती है और गोया के पानी के ऊपर वो चलती है कश्ती। तो फुल्क और फलक रूट दोनों का एक है, मानी इनके जो है वो मुख्तलिफ है। और हर कोई, हर सयारा जो है वो अपने ऑर्बिट में जो है वो तैर रहा है। यहां से हमारे सामने चार बातें आती हैं, चार हकीकतें। पहली हकीकत क्या है, पहली बात यह है कि सिर्फ सूरज और चांद नहीं बल्कि तमाम तारे और सयारे जो हैं वो अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। नंबर एक, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, ठीक है। दूसरी बात यह है इनमें से हर एक का ऑर्बिट मुकर्रर है, अलग है, फी फलकिन अपने फलक के अंदर, समझ आ गई, हर एक का मदार, उसकी हरकत का रास्ता अलग है, अपनी उसकी लेन है कहां उसको चलना है। तीसरी बात यह है कि अफलाक जो है वो नहीं गर्दिश कर रहे, ऑर्बिट नहीं चल रहे, अफलाक जो है वो गर्दिश नहीं कर रहे बल्कि ये सूरज चांद सितारे जो चीजें हैं ये अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं, ऑर्बिट नहीं चल रहे, मदार नहीं चल रहे, بلکہ وہ اپنا جو ان کا راستہ اللہ نے مقرر کر دیا اس میں چل رہے ہیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ افلاک میں تاروں کی حرکت اسی طرح ہو رہی ہے جیسے کسی لیکوڈ میں کوئی چیز تیر رہی ہو. لیکوڈ میں کوئی چیز تیر رہی ہو, پہلے سائنس اس کو نہیں مانتی تھی نا, اب مانتی ہے. تو فی فلکی, کیونکہ فی اندر ہے, تو گویا کہ جیسے لیکوڈ کے اندر تیرتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں گریویٹی, کشش ثقل, جو اس کے اندر ہے اور وہ گرتے نہیں ہیں, اس کے اندر تیر رہے ہیں. یس بہون, اس کے اندر تیر رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب چیزوں کی طرف جو ہے وہ ان کو, یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی جو ہے وہ نشانیاں ہیں. اچھا, ان باتوں سے ہمیں عمل کے لیے اصول کیا ملتا ہے؟ اس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ سورج تو بہت بڑا ہے اور چاند بہت چھوٹا ہے, لیکن سورج آ کر چاند کو مارتا نہیں ہے. انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے, آپس میں ایک دوسرے سے لڑتا ہی رہتا ہے, ایک دوسرے کو مارتا ہی رہتا ہے. اللہ نے مرد کو مرد کے کام بتائے, عورت کو عورت کے کام بتائے, مختلف صلاحیتیں دیں, مختلف ہر ایک کو کام سونپ دیے, لیکن اس زمین پر انسان جو ہے اس نے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے. کیوں نہیں وہ اپنے اپنے آربٹ پہ چلتا, کیوں نہیں اپنے حصے کا کام کرتا؟ جو تقسیم کار ہے اللہ کی بندگی, وہ اللہ کا کیوں نہیں بن جاتا؟ بڑی خوبصورت بات ہے اور یہ بہت اہم اصول ہے جو میرے اور آپ کے عمل کے لیے نکلتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی پر غور کریں, اور پھر ہم ایسے دعویٰ نہ کریں کہ لڑائیاں کرنی شروع کر دیں. ہم جھگڑے کرتے ہیں. اب سورج اس بات میں جھگڑا نہیں کرتا, میں تو سورج اور تم چاند, میں دن میں آتا ہوں تم رات میں, ہے نا؟ نہ رات سورج سے جھگڑا کرتا ہے, نہ دن جھگڑا کرتا ہے, میں روشن اور رات اندھیری ہے. بلکہ کیا ہے, خاموشی سے اپنی اپنی اپنے کام کر رہے ہیں, اللہ کی بندگی کر رہے ہیں. تو انسان, اس میں بڑی تیرے لیے نشانی ہے کہ تو بھی اللہ کی بندگی کر, تو اللہ کا ہو جا, تو لڑنا جھگڑنا چھوڑ دے. تجھے تو اختیار دیا تھا, ساری کائنات تیرے لیے سجائی تھی, یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ زمین, یہ ہوائیں, یہ روشنی, یہ بدلتے ہوئے موسم, یہ چہچہاتے ہوئے پرندے, یہ گرتی ہوئی آبشاریں, یہ سب تیرے لیے ہیں, اور ہر ایک اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں. تو میں اور آپ زمین پہ کیا کرتے ہیں؟ کیوں زمین کو اللہ کی نافرمانیوں سے بھر دیا, گناہوں سے بھر دیا, فساد سے بھر دیا, قتل و غارت ہے, شکوے شکایتیں ہیں, حقوق العباد ادا نہیں کرتے, اور لڑتے رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں. اور میں اکثر اس بات پہ سوچتی ہوں, پتہ نہیں ہمارا بھی کیا بنے گا نا, اتنا پڑھ پڑھا کر بھی, اور اتنے اس آج علم بہت ہے, کلاسز بہت ہیں, سی ڈی, کتابیں, ڈگریاں بہت ہیں, عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہے. اپنی اپنی جگہ پر ہم سب کو اس آیتوں پہ سوچنا چاہیے اور عمل کی راہیں تلاش کرنی چاہیے کہ اتنے بڑے ہو کر جب یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں, ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں, ایک دوسرے سے جھگڑتے نہیں ہیں, اور جس دن یہ ٹکرائیں گے اور جس دن یہ اپنے آربٹ سے نکلیں گے, وہ دن ہوگا قیامت کا. تو اسی لیے تو ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی نافرمانیاں کرتا ہے, اور پھر جب قیامت آئے گی تو کیا ہے کہ انسان جو ہے پھر پکڑا جائے گا نا, حساب کتاب ہوگا. وہ آیات اللہم, اور ان کے لیے نشانی ہے. پھر ہم کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے آئی؟ اہل مکہ کے لیے بھی, تمام انسانوں کے لیے بھی. کیا نشانیاں ہیں؟ انا حملنا ذریاتہم, کہ ہم نے جو ہے وہ سوار کیا ان کو. انا حملنا, ہم نے سوار کیا, ذریاتہم, ان کی اولاد کو, فل فل کی فلک میں. پہلے فلک کی بات ہو رہی تھی, اب فلک کی بات ہونے لگی ہے نا. تو ہم نے ان کی اولاد کو فلک میں سوار کر دیا. اور فلک کیا ہے؟ کشتی کو کہتے ہیں, اور یہ اسم جنس ہے, واہ جمع مذکر مونس, ہر کے لیے, ہر ایک کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. جی, یعنی فلائق بھی اس کی جمع ہے, لیکن ویسے بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ خود اپنے اندر بھی وہ جمع ہوتے ہیں. یہ اسم جنس بھی ہے, اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ جمع بھی ہے, اور بھی ایسے لفظ ہے. تو ہم نے جو ہے اس کشتی میں ان کی اولاد کو جو ہے وہ سوار کیا. اور کشتی کیسی تھی؟ المشہون, بھری ہوئی. اب آپ دیکھیں کہ مشہون کا لفظ, اس کا روٹ ہے شین ہا نون, اور بھرنے کے لیے قرآن میں ملا کا لفظ بھی آتا ہے نا. لیکن شین ہا نون جو ہے کیسا بھرنا؟ کشتی پر یا جہاز پر سامان کو بھرنا, یا انسانوں کو بھرنا, جو مسافر اس پر سفر کرتے ہیں نا, اس کے لیے آتا ہے, پانی کے بھرنے کے لیے نہیں. دوسرا, بھرنے کے لیے دہا کا لفظ بھی آتا ہے, کاسن دہا کا, پیالے بھرے ہوئے. آپ پڑھیں گی آگے 30ویں پارے میں آپ نے حفظ کیا تو اندازہ ہوا آپ کو. تو یہاں پہ مشحون کا لفظ ہے کہ کشتی بھری ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے کشتی کو کس سے بھرا؟ انسانوں سے بھرا, جانوروں سے بھرا. اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہ انا حملنا ذریاتہم, یہ اس کے دو معنی ہیں, یا تو اسے مراد نوح علیہ السلام کی کشتی ہے اور جو اس کے اندر انسان تھے, اور یا پھر عام کشتیاں کہ اللہ تعالیٰ نے سفینہ سازی بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نوح علیہ السلام کو سکھائی تھی نا, اور اس کے بعد جو ہے انسان کشتیاں بناتا ہے, سمندری جہاز بناتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں سفر کرتا ہے. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد وَخَلَقْنَا اور ہم نے بنایا, لَهُمْ ان کے لیے, مِن مِثْلِهِ اسی کی مانند, مثل اس سے ملتا جلتا, مَا يَرْكَبُونَ کہ جس پر یہ سوار ہوتے ہیں. اس سے کیا, اس کے کیا معنی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی نا, اس وقت دریا یا سمندروں کو عبور کرنے کا لوگوں کو طریقہ نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جب اس کی تعلیم دی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, تو اللہ کے کچھ بندے جو طوفان سے جو تھے وہ بچ نکلے. تو آئندہ بھی ان کی نسل نے بحری سفروں کے لیے کشتیاں بنانے کا سلسلہ شروع کر دیا. وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ, تو مِثْلِهِ سے مراد کیا ہے؟ بہت سے جہاز, مَا يَرْكَبُونَ جس میں جو ہے یہ سوار ہوتے ہیں, ویسی اور کشتیاں بھی پیدا کی جن میں یہ سوار ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پر مفسرین نے ایک اور بڑا خوبصورت نقطہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے, اور وہ نقطہ کیا ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ من مثل ہی جو ہے نا, یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثل اور چیزیں بھی پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ما یرکبون رکبہ سے ہے, اور راکب ہوتا ہے سواری کرنے والا, اور رکبہ سوار ہونا, تو جس پر یہ سواری کرتے ہیں. تو کون سی چیزیں اللہ نے اس کی مثل پیدا کر دی؟ اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھا, ٹرین, جہاز, گاڑیاں, تو ایسی تمام چیزیں جن کو انسان جو ہے وہ اپنی سواری کے لیے استعمال کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ہیں یہ چیزیں انسان کے لیے جو ہیں وہ پیدا کر دی. تو یہ ترقی کر کے انسان کو یہ چیزیں بعد میں پتہ چلیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو ہیں بہت پہلے انسان کے لیے جو ہے وہ پیدا کر دی. تو اللہ تعالیٰ اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے ایسی سواریاں تمہیں دیں کہ کشتی کی طرح انسان اور سامان تجارت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں, اور قیامت تک پیدا ہونے والی چیزیں اس میں آ گئیں. ہوائی جہاز ہیں, بحری جہاز ہیں, ریلے, بسیں, کاریں, اور نقل و حرکت کی دوسری چیزیں. اور آپ دیکھ لیجئے, اونٹ بھی اللہ نے بنایا نا, سفینہ البر اس کو کہتے ہیں, اللہ نے بنایا ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے, انسان بھی اپنی سواریاں بناتا ہے, لیکن انسان کی سواریاں کیسی ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ٹائٹینک جو تھا وہ کیا ہوا تھا؟ ڈوب گیا تھا نا. لوگ کہتے تھے یہ ڈوب نہیں سکتا, تو ڈوب گیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سفینہ سازی سکھائی تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ, اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ تو ان کو ڈبو دیں, غرق کر دیں. غرق کرنا, ڈبو دینا. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ, تو پس نہیں ہے کوئی ان کا فریاد رس. صریخہ کا لفظ اسم مشتق ہے, اور یہ مصدر بھی ہے صریخہ. اس کے معنی فریاد کو پہنچنے والے کے بھی ہیں, اور چیخ و پکار فریاد کو بھی کہتے ہیں. کوئی کسی کی فریاد کو پہنچے اس کے لیے بھی یہ آتا ہے, اور کوئی فریاد کر رہا ہے, فریاد چیخ رہا ہے, اس کے لیے بھی آتا ہے. اچھا, تو یہ فریاد کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی, اب جیسے ڈوب رہا ہے, ڈوبتے وقت جو چیخیں مار رہا ہے, کوئی مصیبت میں ہے, تو اس کے لیے صریخہ کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے کہ اب کوئی ڈوب رہا ہے اور وہ کتنی ہی چیخیں کیوں نہ مارے اور کتنی ہی فریادیں کیوں نہ کرے, تو کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں ہے. ولا ہم ينقذون, اور نہ وہ کسی طرح بچائے جا سکتے ہیں. اور نون قاف زال جو ہے نقضا, اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ کسی کو مصیبت سے یا سزا سے چھڑا لینا. تو کوئی ان کو مصیبت یا سزا سے اب چھڑا نہیں سکتا. الا رحمت منا, مگر یہ رحمت ہے ہماری طرف سے. ومتاع الہین, اور ایک خاص وقت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا جو ہے وہ طریقہ, اور ایک خاص وقت تک زندگی سے متمتع ہونے کا فائدہ دیتی ہے. الا رحمت منا, تو اس سے جو ہے وہ کیا بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے دلائل ہیں یہ توحید اور آخرت کے جو اب تک آپ نے پڑھے, کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, اور انسان کو جو کچھ بھی حاصل ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ہے، باپ دادا کی میراث نہیں ہے، نہ ہی ہماری قوت اور قابلیت کا کرشمہ ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے اور ومتان الہین، اور ایک وقت خاص تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور پھر وہ وقت آئے گا قیامت کا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان نعمتوں کے متعلق ہم سے پرسش کرے گا کہ ہم نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.